باہر سے کھول کے آئیں پھر ادھر لگائیں تو دیر نقصان ہوتا ہے اس کا. کھول کے آئے پہلے, ہاں کھول کے آئیے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کتاب التوحید کے بارے میں تعارف ہوا تھا کہ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے اور توحید کے ابواب میں بہت ہی اہم کتاب ہے, اس وجہ سے اس کی شرح کا پروگرام بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں, ہم دو اور آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی. توحید کے معنی ہیں عربی میں ایک کہنا یا ایک کرنا, یہ لفظ ہے. اسی وجہ سے موحد کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کو ایک سمجھتا ہو, کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں مشرکین کئی اللہ سمجھتے تھے. اور مشرک کے معنی شریک کرنے والے, توحید کے معنی صرف ایک کو ماننے والا. تو موحد وہ شخص ہوا جو صرف اللہ کو ایک مانتا ہے اور صرف ایک اللہ کو مانتا ہے, صرف ایک اللہ کو مانتا ہے اور اللہ صرف ایک ہے, نہ کہ دو یا تین یا پانچ یا پچاس یا کئی ہزار جیسا کہ بہت سے مذہبوں میں اس طرح کا بنائے گا. اور یہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام انبیاء کا دین رہا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسا کہ اللہ رب لا الہ الا اللہ, النبی جو اس وقت رہتے تھے وہ اللہ کے رسول ہوتے تھے, اس کے ساتھ یہ کلمہ رہتا تھا. لیکن لا الہ الا اللہ, ان اعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا, صرف اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ تمام انبیاء کی دعوت کا سب سے پہلا بنیادی اصول رہا ہے. تو کتاب یہ توحید کے معنی ہیں اللہ کو ایک کرنا, اور اپنے کو موحد کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف اللہ ہی کو ہم عبادت کے لائق, اللہ ہی کو ہم مددگار اور اللہ ہی کو ہر چیز کا منبع سمجھتے ہیں. عبادت کے لیے, عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالی نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے اور اس پر اجر یا اس کے چھوڑنے پر گناہ کا کی خبر دی ہے, اس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں, جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے, مسلمان کا ہر کام عبادت ہے. تجارت کرے اس میں بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو, اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انسان کو صرف اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں, الا ليعبدون, صرف میری ہی عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف نماز اور روزے ہی تک محدود رکھیں, تمام کام مسلمان کا عبادت کے اندر ہے. اس کا کھانا پینا, اس کی تجارت, اس کا چلنا پھرنا, اگر چل رہا ہے غلط نیت سے تو جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا, حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کا چلنا زنا ہے. اگر وہ بری نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہے تو وہ زنا ہو گیا, اور اگر اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے, محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے, تو اس کو اس پر اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اسی طرح فرماتے ہیں ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل امه, امت کے مطلب کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم, قوم کا مطلب یہ ہو سکتا ہے صرف ایک قریے میں جو مختلف قبیلے کے لوگ بسے ہیں ان کو بھی ایک قوم کہا جا سکتا ہے, کیونکہ آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض علاقوں میں صرف ایک ہی جگہ پر کئی اقوام رہتے تھے, ان کے پاس ایک رسول آتا تھا. تو یہاں امت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک قبیلے کے لوگ, بلکہ ایک ٹولی کے لوگ یا ایک جماعت جو مختلف انصاب اور مختلف قبیلوں کے بسے ہوں, ان کے پاس ایک رسول آتا تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ چھوٹے علاقے تک ایسے چھوٹے علاقے جو چند یعنی ہو سکتا ہے دو ایک میل ہی تک محدود ہو ان کے لیے نبی آتے تھے. والمتفقت احوا, متفقات کے بارے میں آتا ہے کہ جو چھوٹی سی بستی تھی جن کو جن کے پاس اللہ رب العزت نے رسول بھیجا, اور پھر جب انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی بستی کو الٹ دیں, تو اس کا نام ہوا متفقات. وہ چھوٹی سی بستی تھی جیسا کہ آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے کوئی رسول نہ آئے ہوں. اس سے عام لوگوں نے, عام علماء نے لیا ہے کہ دوسری قوم, جیسا کہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو ذکر آیا ہے کلام پاک میں, وہ عام طور پر وسط آسیا ایشیا یا ایشیا ہی میں آئے ہیں. یورپ وغیرہ میں انبیاء کا ورود یا ان کا نزول, ان کی بعثت نہیں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں تاریخی چیزوں کا سہارا لے کر کے یا تاریخی بیانات کا سہارا لے کر کے, کیونکہ فلسطین میں انبیاء کا ذکر آتا ہے, اسی طرح مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, اور عرب میں یا ذکر آتا ہے عرب کے بعد انبیاء کا, تو کہتے ہیں کہ یورپ کے انبیاء کا ذکر نہیں آتا ہے کہ یورپ میں کوئی نبی بھیجا گیا ہے یا آگے بڑھ کر کے روس یا اور کہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق یہ بات یقینی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک اپنے رسول کو بھیج کر کے ان پر اپنی حجت قائم نہ کر دیں. اس قول ربانی کے تحت یہ یقین رکھنا ضروری ہے, ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ہر علاقے میں نبی مختلف اوقات میں پہنچے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام انہوں نے پہنچائے, اور ان کا حکم جو تھا, ان کی تعلیم جو تھی, تعلیم کا اصل الاصول یا اسس جو تھا, سب سے پہلی بنیاد یا پہلا کھمبا تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. طاغوت کا مطلب ہر وہ چیز, ہر وہ شخص یا ہر وہ پتھر یا حجر یا شجر کوئی بھی ہو, اس میں اس کی حد سے آگے گزر کر کے آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا, یہ طاغوت ہو گیا. کیونکہ طغا کے معنی حد سے آگے گزر جانا, تو طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو طاغوت اس معنی میں کہا جائے گا کہ آپ نے اس کے حد سے اس کو آگے بڑھا دیا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ ما کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت, اللہ کے علاوہ جس کسی چیز کی عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے حد سے اس کو آگے بڑھا دیا ہے. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انزل الناس منازلہم, ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق رکھو اور اس کے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مقدس کے بارے میں فرمایا ہے لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم, میرے بارے میں تم غلو اس طرح نہ کر جانا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حد سے گزر جانے سے اللہ کے صفات اور اوصاف کسی دوسرے کے ساتھ ثابت کرنے کو طاغوت کہتے ہیں. اس وجہ سے بعض علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ الطاغوت کل ما عبد لغیر اللہ, جی اللہ کے علاوہ جس کسی چیز کی عبادت کی جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ طاغوت ہے. دوسری روایت میں آیا ہے انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, جس کسی کو بھی اللہ کے علاوہ تم عبادت کی کسی کی عبادت کرتے ہو تم اور وہ معبود جہنم کے ایندھن بنیں گے. حسب جہنم, بعض لوگوں نے کہا, نصارہ نے کہا کہ آخر ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تمہارے زام میں, تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے, تو تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الا الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون, اگرچہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کی گئی لیکن اس کو اس معنی میں طاغوت کہا جائے گا کہ آپ نے اس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی, لیکن جو جہنم میں جانے کے ہیں معبود, وہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بری کیا ہے, وہ فرشتے ہوں یا اللہ کے انبیاء ہوں, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ ایندھن ہے، پتھر ہے، شجر ہے، حجر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کر کے یہ ثابت کرے گا کہ دیکھو یہی وہ چیزیں تھیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، آج وہ تمہاری ہی طرح مجبور ہیں، اس میں ان کو اور ہی زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَضَى، فیصلہ کر دیا اللہ رب العزت نے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ حکم دیا، قضا کے معنی حکم ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک حکم کوئی دے کہے کہ ایسا کر ڈالو، لیکن قضا کا لفظ جو ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ محکمہ قضا ہے، یعنی اس کا حکم جو ہے بہت ہی سخت ہوتا ہے، تنفیذ بھی اس کی کرتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ حکم دے دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کی تنفیذ میں سستی کی جائے، لیکن کچہری کے فیصلے میں تنفیذ میں عام طور پر سختی ہوتی ہے، اس وجہ سے عربی کا لفظ بھی استعمال کیا کہ اللہ کا یہ آخری فیصلہ ہے، اس میں ہیر پھیر نہیں یا اس میں کوئی نرمی نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعبدو الا ایاہو، اور اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ تم احسان کرو یعنی اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہاں تک کہ اگر والدین آپ کے کافر ہیں، کسی کے والدین کافر ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک کرنا دنیا میں یہ جائز نہیں، ان کی خدمت اگر ضرورت ہے، ان کی خدمت کی پیسوں کے ذریعے سے اگر اللہ نے طاقت دیا ہے آپ کو، یا ان کی خدمت آپ کی ذات کے ذریعے سے، آپ کی اولاد کے ذریعے سے ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو کافر ہی صحیح، لیکن ان کی خدمت ضروری ہے۔ وہ صاحب وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں مجبور کریں وہ شرک کرنے پر تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اسلام کا ایک عام قاعدہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی کر کے یا نافرمانی کے باب میں کسی بھی مخلوق کی کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو انسان کا سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت کے بعد اس کے والدین ہوتے ہیں، والدین کی جب طاعت واجب نہیں، جائز نہیں اللہ کی معصیت میں، تو دوسرے بدرجہ اولا، یہ دلیل اولا اس کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی یہ سمجھنے والی چیز بہت واضح ہے کہ جب سب سے بڑے محسن والدین ہیں، ان کی آپ اللہ کی نافرمانی کر کے ان کی اطاعت آپ کے لیے جائز نہیں، تو بدرجہ اولا کسی اور کی اطاعت جائز نہیں، خواہ وہ کسی طرح کا بھی آدمی ہو، یعنی چاہے وہ امیر المومنین ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی، واضح نافرمانی کی کا حکم دیتا ہے تو اس میں اطاعت جائز نہیں، الا یہ کہ آدمی بہت ہی آخری پوائنٹ میں مجبور ہو جائے، جس طرح کی مردہ کھانا بھی آدمی کے لیے، جبکہ اس کی جان جاتی رہے، جان بچانے کے لیے مردہ کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، ان حالات میں ہو سکتا ہے کہ وہ موافقت کر جائے، لیکن عام حالات میں اگر اس کو اختیار کیا جائے، کتنا بڑا بھی آدمی ہو، تو اس کی اطاعت جائز نہیں۔ وبالوالدین احسانا، لیکن دنیاوی معاملات میں والدین کے ساتھ احسان ضروری ہے۔ اسلام کے فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس نے مشرک والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کا حکم دیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں یا اس میں سے ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اور یہ بڑھاپا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد طاقت دی، پھر اس کے بعد کمزوری دی، پھر اس کے بعد بڑھاپا آیا، کمزوری کے بعد بھی بڑھاپا ایک خاص مرحلہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ آدمی بچوں کی طرح مجبور ہو جاتا ہے، ایسا بھی ایک مرحلہ آتا ہے، حقیقت ہے وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم کمزور تھے، ہم چلنا نہیں جانتے تھے، بیٹھنا نہیں جانتے تھے، کھانا نہیں جانتے تھے، ہمیں سہارا دیا، کھلایا پلایا، بڑا کیا، سب کچھ، اب جب اس حالت میں ہمارے والدین پہنچ گئے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ان کو کسی طرح ہم برا بھلا کہیں یا ان کی خدمت میں کمی کریں۔ یہ چیز آج کل حقیقت میں بہت ہی ناپید ہوتی جا رہی ہے، والدین کی نافرمانی یا والدین کو سے بائیکاٹ یا ان کے خدمت میں سستی کرنا، یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر، حالانکہ والدین کی خدمت کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد والدین کی خدمت کا ذکر کیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دوسری جگہ جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے تو ضرور درود پڑھیں، کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. جزاکم اللہ خیرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی اکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی نشاندہی نہ کر دوں تمہارے لیے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہ، ضرور کیجئے. تو فرمایا الاشراک باللہ سب سے بڑا گناہ، علی الاطلاق دنیا میں سب سے بڑا گناہ، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، غارت ہے، سب سے بڑا گناہ شرک باللہ، اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرنا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اکبر الکبائر الاشراک باللہ. وہ عقوق الوالدین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی یعنی جائز ان کے مطالبات جو ہوں ان کو آپ تسلیم نہ کریں، یہ ان کی نافرمانی ہوئی. لیکن ناجائز مطالبات کے بارے میں اسلامی قاعدہ سامنے آئے کہ اس کے بارے میں بھی آپ کوشش یہ ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، جیسا کہ ہندوستانی مثال ہے یا اردو کی مثال، ہندوستانی بھائی پاکستانی بھائی ناراض نہ ہو، یعنی وہ اردو کی ایک مثال ہے کہ لاٹھی بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے. قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ لاٹھی بھی نہ مرے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مارے. کچھ ایسی شکل ہونی چاہیے کہ آدمی والدین کو راضی کر لے کسی نہ کسی طرح، آہستہ آہستہ. باپ ہی ہیں، والدین ہیں، کتنا بھی وہ ناراض ہوں لیکن واقعی ان کا دل والد اولاد کے بارے میں بہت ہی نرم ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ سختی نہ کریں. غصہ ہوں تو آپ، ایک قصہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کچھ وعدہ تھا پیارے رسول کے ساتھ، اور کچھ مہمان پیارے رسول کے پاس سے لے کر کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو پیارے رسول کے مہمان کی ضیافت کریں. اس کے بعد آپ نے کئی لوگوں کو بانٹ دیا، حضرت ابو بکر بھی دو چار مہمان لے کے آئے، لیکن چونکہ ان کو پیارے رسول سے عشاء کی نماز کے بعد وعدہ تھا تو ان کو گھر چھوڑ کر کے چلے گئے پیارے رسول کی خدمت میں. یہ حدیث بخاری شریف میں باب السمر عبادہ العشاء، عشاء کے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت میں مشغول ہونا بھی ناپسند کرتے تھے، لیکن بعض حالات میں جائز ہے، جیسا کہ یہ قصہ ہوا، جبکہ ضروری ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کو چھوڑ کر کے چلے گئے اور اپنے لڑکے عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہہ دیا کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کو کھانا کھلا دینا. جب کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا یا کھانا لانے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں، جب تک حضرت ابو بکر نہیں آ جاتے ہیں اس وقت تک ہم کھانا نہ کھائیں گے. بہت اصرار کیا، نہ مانے. اس کے بعد حضرت ابو بکر دیر سے پیارے رسول کی خدمت سے واپس ہو کر کے آئے تو دیکھا کہ مہمان ابھی کھانا نہیں کھائے ہوئے ہیں، تو جب گھر میں اپنی بیوی کے پاس گئے، غصے کا اظہار کیا کہ تم نے ہماری بے عزتی کی، مہمان کی بے عزتی کی، تم نے مہمان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا. انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، بہرحال وہ عذر حضرت ابو بکر نے قبول کیا. حضرت عبد الرحمن نے دیکھا کہ جب والد ناراض ہے، دیکھیے یہ میں اس وجہ سے بتاتا ہوں کہ حکمت ایک بہت بڑی چیز ہے اسلام میں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے جب دیکھا کہ والد ناراض ہے تو چھپ گئے، جا کر کے بھاگ گئے کہیں، ڈر کے مارے کہ بھائی غصے میں ہے، کہیں یعنی کوئی سخت سست نہ کہا جائیں، اور یہ بھی نوجوان ہے، کہیں ایسی بات نہ آ جائے. بارہ لوگ گئے، چھپ گئے. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب ان کو دیکھا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نکلا، تو پھر بھی انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا، یہاں تک کہ کہا اے مکھی کی طرح، یا اے مکھی، ان کو مکھی کہا، یا یہ کہ اے جاہل کمینے، لئیم کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، یہ لفظ عنصر بخاری شریف کی روایت ہے. لیکن وہ ایسے چپ رہے کہ بہرحال وہ اپنے طور پر وہ غصہ ہو کر کے چپ ہو گئے. اب آپ سوچئے کہ اگر بچہ بھی اسی طرح کا مقابلہ کر ڈالے اور کہے آپ نے غلطی کی، آپ کی غلطی، ہم کیا کریں، یہ اور وہ جب بولنے لگے تو یقیناً آگ میں لکڑی پڑے گی اور آگ بڑھے گی، یہ مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح والدین جب ناراض ہو جائے تو بہرحال بچوں کو چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح حکمت سے ان کو راضی کر لیں، اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہونا یہی چاہیے کہ چپ ہو جائے، بولے نہ، موقع سے نکل جائے، یہ سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے. بہرحال تو یہ ہے وہ بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے تم اف تک نہ کہو. یعنی اف کہتے ہیں، یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ آدمی اکتا کر کے کوئی چاہ آپ تو ایسے ہی کہتے جا رہے ہیں, آپ کا دماغ کٹ گیا ہے, بوڑھے ہو گئے, عقل کٹ گئی. بہت سے لوگ کہنے لگتے ہیں یہ سب چیزیں بہت ہو گئی, لیکن اف تک کہنا بھی اوف آپ تو بہت, بس اتنا کہنا بھی جائز نہیں ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما, ان کو جھڑکو نہیں. جب اف کہنا, کلمہ اف بھی ظاہر کرنا ان کے سامنے جائز نہیں, تو اس سے بڑھ کر کے ان کو جھڑکنا, خدا نہ خواستہ ان کو مار پیٹ کرنا یا ان کو چھوڑ دینا, ان سے قطع تعلق کر لینا, خدمت کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی, بر وقت ناراض ہو کر کے نکل گئے, وہ بیچارے سوکھے پڑے ہیں, یہ تو اور بہت بڑا گناہ در گناہ ہو گیا. ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما, ان سے بہت ہی پیاری بات کہو, ایسی بات کہو جس سے ان کو خوشی ہو, نہ کہ ان کو رنج ہو. کرم اور احسان کی بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, دیکھیے اللہ رب العزت نے کس طرح مثال بیان کی ہے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, سبحان اللہ, یہ ہے یعنی ایک جناح کا مطلب ہے کہ جناح کے معنی ہیں بازو کے, یا جناح کے معنی ہیں کہ پروں کے, جس طرح پرندہ رحمت اور شفقت سے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے درمیان سمیٹ لیتا ہے, اسی طرح کا اللہ رب العزت نے معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, رحمت اور شفقت کا ہاتھ, رحمت اور شفقت کا بازو, رحمت اور شفقت کے پروں میں ان کو سمیٹ لو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, صرف اتنا کرنے ہی سے حق نہیں ادا ہو گیا, بلکہ رات دن ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رات دن دعائیں کرتے رہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے, انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول ہمارے والدین کا حق کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل لهما ما صلاتک لهم, یعنی جب تم ان کے لیے اپنے لیے دعا کرو تو ان کے لیے بھی دعا کیا کرو. دیکھیے اپنی دعا کے ساتھ ان کے لیے بھی دعا کرو. کون شخص ہے جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہے, کسی وقت اور خیر خواہی کی دعا نہ کرتا ہو. اسی طرح والدین کے لیے ہر وقت دعا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, دیکھیے جیسا کہ اے میرے رب, جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر رحمت اور شفقت کیا تھا بچپن میں, میں چھوٹا تھا, اسی طرح تیری مثال تو سب سے اعلیٰ ہے, با تمام لوگوں سے رحمت آپ کی بڑی ہوئی ہے. رحمت کا وسعت کل شیء, تیری رحمت تمام چیزوں کو, تمام چیزوں پر حاوی ہے, اس وجہ سے ہمارے والدین کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کر. یہ بھی ایک واجب ہے حقیقت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدمت کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو اس خدمت کی تفسیر میں یہ چیز بھی آپ نے فرمائی. اس کے پہلے تمام چیزوں کی جو ضرورتیں ہیں اس کا مہیا کرنا واجب ہوا. اگر بچے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور تقصیر کر رہا ہے تو یقیناً گناہگار ہوگا, اس کے باوجود اس کے بعد ان کے لیے دعائیں بھی کرنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, تو اس کو امام نے, مؤلف نے اس آیت کو اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کے باب میں ذکر کیا ہے, اسی ضمن میں پوری آیت کا ذکر کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام پاک ہے, اللہ رب العزت کا کلام ہے, اللہ رب العزت نے اس کو اپنے نبی پر نازل فرمایا صرف اس وجہ سے کہ لوگ اس پر عمل کریں, نہ کہ صرف اس کو پڑھیں. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر ایک یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, تو پھر عبادت کے نوعیت کا اختلاف کہاں سے ہوا؟ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ نہیں, کسی کی قبر پر جا کر کے, کسی درخت کے پاس جا کر کے, کسی پتھر کے ساتھ جا کر کے اس سے ضرورت مانگنا جائز نہیں. دوسرا کہتا ہے نہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ کام بھی کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیز جائز ہے. کہاں سے یہ جائز کہا گیا اور کہاں سے یہ ناجائز کہا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. وہ دی جس نے وہ کھویا گیا آ کے ہندوستان, کیا ہے وہ شعر ہے کہ جو دین صرف مسلمانوں کی سدھار کے لیے آیا تھا وہ ہندوستان میں پہنچ کر کے مٹا دیا گیا یا بدل دیا گیا. اور یہ چیز حقیقت میں محسوس کر رہے ہیں یہاں تک کہ غیر مسلم لوگ بھی, غیر مسلم لوگ, ابھی جلدی کسی کی کتاب نکلی ہے, اس کتاب میں کسی آج سے بہت پہلے کوئی انگریز تھا پڑھا لکھا, اس نے مسلمانوں کے حالات کا تذکرہ کیا ہے. شکیب ارسلان ایک شخصیت گزری ہے مصر میں, جیسی بھی شخصیت اپنی ذاتی طور پر رہی ہے, لیکن بہرحال اسلام کی خدمت, عمومی خدمت انہوں نے کی ہے اس مسلمانوں کے مسائل کا حل, جبکہ مصر میں, ہندوستان میں, ہر جگہ غیر ملکیوں کا قبضہ تھا, اس کے خلاف آواز اٹھائی بہت قربانی. تو انہوں نے مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے اس طرح کی ایک کتاب لکھی, اس میں ذکر کیا ہے کہ فلاں امریکی نے صاف لکھا ہے, کہتا ہے کہ ہم دین اسلام کو جب پڑھتے ہیں اور قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آخر اس کتاب کو ماننے والے اتنے ذلیل کیوں ہیں. سبحان اللہ, یہ اس کا سوال ہے. دیکھیے, یہ کتاب جس قوم کے اندر ہو اس کے لیے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا آخرت کی کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چومنے کے لیے تیار آنی چاہیے, لیکن کیوں ایسا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہے. پھر اس نے جواب دیا, کہا حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام کچھ اور چیز ہے اور مسلمانوں کی حالت اور مسلمانوں کی عبادت کچھ اور چیز ہے. آخری پوائنٹ جو اس نے کہی ہے کہ یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے نہیں کہا ہزار مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, لاکھ مرتبہ, اس نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول اگر زندہ ہو کر کے اس دنیا میں آئیں تو یہ پہچان نہیں سکتے کہ یہی وہ دین تھا جس کو ہم لے کے آئے تھے. دیکھیے, یہ حقیقت ہے مسلمانوں. تو قرآن جو آیا ہے اس میں ایک ایک آیت میں توحید کا ذکر ہے اور توحید اور عبادت کی تفصیل ہے, لیکن مسلمانوں نے اس توحید کو کس طرح بگاڑا. علامہ حالی کی مسدس پڑھیے, بہت ہی رقت آمیز ہے, حقیقت یہ ہے مسدس حالی, اس میں انہوں نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بہرحال مسلمانوں نے اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے بھی درخت اور حجر اور شجر سب کو پوجنے کا, اگر کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بندہ خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. تو وہی جو قبر کو پوجتے ہیں, ایک ہندو جو گائے کو پوجتا ہے اس کو کافر کیوں کہیں؟ آپ قبر کو پوجتے ہیں, وہ گائے کو پوجتے ہیں. وہی جو قبر کو پوجتے ہیں یا پتھر کو اور حجر شجر حجر سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں, وہ مسیحی کو کہتے ہیں کافر ہیں, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. آپ بھی تو خدا کے خدائی صفات درختوں کو دے دیے ہیں اور قبروں کو دے دیے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. یہاں تک کہ ہندوستان میں آج سے 200 سال پہلے تقریباً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ترجمہ کیا کلام پاک, تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. کیوں کہتے ہیں اتنا گستاخ ہے کہ یہ اللہ کا کلام سمجھنے کا دعویٰ کر رہا ہے. دیکھیے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو صرف سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اتارا ہے. افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا, کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں, کیوں نہیں تدبر کرتے؟ تو قرآن کو صرف سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی معلم بنا کر کے بھیجا ہے. هو الذی بعث بالامین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم, اور ان کو سکھائیں, سیکھنے والے آپ ہیں, سکھانے والے وہ ہیں. تو قرآن کو بھیجا تاکہ آپ اس کو سمجھیں, لیکن ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جیسا کہ کہا ہے کہ تاقوں پہ سجایا جاتا ہوں, پھولوں میں بسایا جاتا ہوں, کیا کیا ہے وہی حالت جزدان حریر اور ریشم کے اور چاند ستارے تارے کیا کیا, بہرحال تو اس کو خوبصورت انداز میں حفاظت سے تاق پر رکھتے ہیں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں, یہ قرآن کی فریاد ہے, سمجھ لیجیے. یہی شکل تھی قرآن کی, پڑھتے نہ تھے اور پڑھتے تھے تو صرف تبرک کے لیے الفاظ کی, اس سے برکت حاصل ہوگی. نہ سمجھنے کی اگر کوئی کوشش بھی کرے تو وہ گستاخ ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام سمجھنا چاہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کی ایک ایک آیات میں اللہ رب العزت نے صرف اپنی توحید کا حکم دیا ہے اور شرک کے تمام انواع سے روکا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, اے پیارے رسول لوگوں سے آپ کہیں تعالو آؤ ہمارے پاس، اتل ما حرما ربکم علیکم، تمہارے سامنے ان چیزوں کو بیان کروں جس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہوا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ ہے کہ حرام کردہ چیزوں میں یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو غربت یا فقیری یا بھکمری کے ڈر سے ان کا قتل نہ کرو. ہوتا ایسا تھا کہ عرب میں دو طریقہ تھا، اولاد کو مطلق اولاد کو قتل کیا کرتے تھے کہ تاکہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائے نہ، کہاں سے کھائے گا، روزی کم ہے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آر اور شرم کے لیے کہ ہم کسی کے سسر کیسے بنائیں. کس کوئی ایک زمانہ ایسا گزرا کہ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. عجیب، یہ بھی حماقت تھی، مار کر کے دفن کرتے تو الگ بات تھی، لیکن زندہ دفن کرتے تھے، نیچے مٹی کے نیچے آواز آتی تھی ابا ابا کی، لیکن بے رحمی کا انداز یہ تھا کہ مٹی پہ مٹی ڈالا جا رہا ہے. ایسے بہت سے واقعات، یہ ایک خاص مرحلہ تھا جبکہ ظلم دنیا میں بھر گیا، تب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آپ کی بعثت سے کچھ پہلے کا یہ سب واقعہ تھا، ورنہ بہرحال اگر پہلے سے ہوتا تو عورتیں فنا ہو جاتی، اولاد کہاں سے آتی، لیکن رہتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ایک مرحلہ آیا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ زمانہ یاد کرو، وہ وقت آئے گا کہ یہ زندہ دفن کردہ یہ لڑکی یا لڑکیاں قیامت کے دن پوچھی جائیں.